بردک جنگ جاری ہے، پھر غزنی لوگر وردک جو ہیں جو سینٹرل صوبے ہیں جن کا پاکستان کی سرحد سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ دور ہیں، وہاں کے بہت شدت کی جنگ جاری ہے، انسرجنسی جاری ہے۔ تو ان واقعات کے بعد یہ کہنا کہ یہ پاکستان سینچوریز وہاں پر ہیں اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہ پوچھنا ہے ان سے کہ کتنی بار ایسے ہوا کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے آپ نے ان کو انٹرسیکٹ کیا، آپ نے ان کو پکڑ لیا، آپ نے ان کو ٹرائی کیا یا آپ نے ان کو ہلاک کیا، یہ پچھلے 14 سال میں کتنی بار ایسی ہوا ہے؟ حالانکہ آپ کے پاس ساری اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، تو اگر پاکستان سے لوگ جاتے ہوتے تو آپ کم از کم 1 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ ان کو پکڑ لیتے اور پھر ان کو ٹی وی کے سامنے لے آتے، دنیا کو بتاتے کہ یہ ان لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا جو پاکستان کی سرحد کراس کر کے آ رہے تھے تقریب کے لیے، حملوں کے لیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ افغانستان کی انسرجنسی انڈیجنس ہے، جیسے سوویت یونین کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بالکل اس مرتبہ کی اکوپیشن کے خلاف بعض لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے، سارا افغانستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں لوگ ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں، ان کو پیرانسی بھی دے رہے ہیں اور ان کو پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں۔ تو جب تک جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں، ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اعلانات اور ایسے ایکسپلینیشن کے بعد آگے نہیں بڑھے گی۔
ایگزیکٹلی علی عمران صاحب، زلمیہ خلیلزاد صاحب ایک بڑا نام ہے، اسٹریچر ہے امریکہ کے لیے، وہ سفیر رہ چکے ہیں افغانستان کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ، اور تھوڑا اس کو ذرا کو ریلیٹ کیجیے گا، جو کل افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے ڈپٹی اسپوکس پرسن پریزیڈنٹ صدر پریزیڈنٹ اشرف غنی کے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسی ریفرنس میں کہ جو انفلٹریشن ہے پاکستان سے وہ بند نہیں ہوئی ہے اور مسائل بن رہی ہیں، وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ اسلام آباد کا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہے، اور اطلاعات یہ ہیں میڈیا انالیسز میں یہ ہے کہ شاید باقاعدہ ایک ڈپلومیٹک کیمپین بھی وہ چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ دنیا کو یہ بات باور کرائی جائے کہ اسلام آباد کا کردار مناسب نہیں ہے ان کے خیال میں۔
دیکھیں جی، شکریہ آپ کا اسد، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سپرنگ اوفینسو کا لفظ جو ہے، یہ کئی سالوں سے جب بھی افغانستان کے اوپر بات کی جاتی ہے، افغانستان کی انسرجنسی یا شورش پسندی یا طالبان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، رپورٹ کی جاتی ہے، تو یہ ایک عام ایک لفظ یعنی کہ سب کو معلوم ہے۔ تو کیا افغان حکومت نے اس بات کی تیاری کی تھی کہ سپرنگ اوفینسو جو کہ علی الاعلان وہاں پہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے تھے؟ نمبر ون۔ نمبر ٹو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر شورش پسندی یا تخریب کار یا دہشت گرد یا انتہا پسندی کسی بھی خطے میں، اس ملک میں، افغانستان میں یا پاکستان میں ہوتی ہے، اس میں سب کا نقصان ہے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسرا یہ کہ کابل میں آپ دیکھیں کہ وہاں کی حکومت جو ہے سیاسی طور پہ صدر اشرف غنی اور پھر عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، وہ بھی آپس میں منقسم ہیں اور وہاں پہ ان کے بہت سارے اختلافات بھی ہیں۔ تو کیا وہاں پہ ایک یونائٹیڈ فرنٹ یا ایک یونائٹیڈ ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریکنسیلیشن کو آگے بڑھایا جا سکے؟ تو یہ جب ہم کسی بات کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ جہاں تک پاکستان کا آپ نے ذکر کیا اور زلمہ خلیلزاد کا ذکر کیا، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے، میں نے رپورٹ تو پڑھی تھی آپ کی وائس آف امریکہ کی، لیکن اب یہ دیکھیں یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ جو کراس بارڈر انسرجنسی یا کراس بارڈر ملیٹنسی ہم جسے کہتے ہیں، یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگرچہ پاکستان نے ابھی بڑا ایک آپریشن بھی کیا ضرب عرض کے حوالے سے اور نام سے، تو اس میں بہت سارے لوگ چلے بھی گئے وہاں سے، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ستاج عزیز صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کو پریشر ڈالیں گے۔ اور یہاں پہ میں ایک آج دو رپورٹس کا حوالہ دینا چاہوں گا، ایک مغربی یہاں پہ میڈیا میں رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے اس سپرنگ، جو سو کالڈ سپرنگ اوفینسو ہے، اس کے ایک یا دو دن پہلے انٹرمیڈیٹ کے ذریعے طالبان کو یا افغانی جو شورش پسند ہے ان کو یہ میسج دیا کہ بھئی آپ یہ مت لانچ کریں، آپ ریکنسیلیشن کی بات کریں۔ نمبر ٹو، آج میں ایک ڈیلی بیسٹ میں آرٹیکل آیا جس میں پورا یہ انالیسس کیا گیا، کہ بھئی ہم نے کیسے یہ افغان جنگ جو تھی اس کی کامیابی کی طرف جا رہے تھے, پھر ہم نے اس کو کمپلیکس بنا دیا, اور اب وہ کیا وجوہات ہیں, کیا محرکات ہیں کہ ابھی تک وہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے. تو دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ نے اور پاکستان نے جو اتنا اہم کردار ادا کیا, وہاں سے القاعدہ کو مار بھگایا, وہاں پہ یہ بارڈر پہ جو اتنی کوششیں کی ہیں اسٹیبلٹی کی, اور امریکہ نے جو اقتصادی اور سوشو اکنامک جو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو ان سب جو افغانستان, پاکستان, امریکہ اور چائنا کو, چائنا کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کوالی لیٹرل میں اس کو شامل کیا گیا, تو ان کو مل جل کے کام کرنا ہوگا تاکہ اس کو بڑھایا جا سکے. جہاں تک یہ فارن ہینڈ یا بیرونی ہاتھ کی بات ہے اور اپنا ہاتھ صاف کر لینا, یہ تو ایسے تو کوئی انالیسز نہیں ہوتا, اس سے تو آپ وقتی طور پہ اپنے اوپر سے پریشر ریلیز کر.
لیکن ذرا اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا آگے مزید آبجیکٹیو انالیسز کی طرف جائیں کہ پاکستان کیا کرے کہ نہ صرف کابل کے یا افغانستان کے تحفظات دور ہوں بلکہ گراؤنڈ کے اوپر بڑی تبدیلی بھی نظر آئے پیس پروسیس کے اندر. چند سیکنڈ کی ایک ہم انٹرویو سے ایک جھلک آپ کو سنوانا اور دکھانا بھی چاہتے ہیں جو ہمارے سیٹلائٹ ویور ہمارے ساتھ ہیں, زلمے خلیل زاد, ان کا انٹرویو کیفے ڈی سی میں فیض رحمان کے ساتھ وائس آف امریکہ اردو سروس کے لیے. سنتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد کیا کہتے ہیں امریکہ کے سابق سفیر برائے افغانستان اور عراق.
That we couldn't achieve more, and I think the biggest issue why in my view we didn't succeed far more, which the potential was there, still there, is in my view the issue of Taliban and the opposition, Haqqani network, sanctuaries that were developed in Pakistan, and the failure, if I could call it that, of not being able to develop a pathway, a strategy, a plan, a result where Afghanistan and Pakistan could cooperate, and not to have those who were killing Americans and killing Afghans be based, nurtured, and be stationed in safe havens in Pakistan has been the biggest biggest failure. That we couldn't achieve more, and I think the biggest issue why.
جی, جب تک وہ لوگ جو افغانستان کے لوگوں کو, یہاں تک کہ جو امریکہ کے لوگوں کو وہاں پہ مار رہے ہیں, ان کے لیے جو محفوظ پناہ گاہیں پاکستان کے اندر, ان کو ختم نہیں کیا جاتا, یہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے. مختصراً آپ کے سامنے ہم نے یہ چیز رکھی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کیا کرے جس سے یہ تحفظات جو ہیں وہ دور ہوں. رستم شاہ مومن صاحب, آپ کا انالیسز. ایک تو خیر یہ بھی ہنٹ کیا گیا ہے کابل سے کہ پاکستان نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس مہینے یا ایک مہینے کے اندر ایک بار پھر پوری کوشش کی جائے گی کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے. پاکستان کیسے انشور کر سکتا ہے اپنے اس کردار کو, یا اس کے لیے جو ڈبل سٹینڈرڈز کا تانا دیا جاتا ہے اس کو کیسے نگیٹ کر سکتا ہے؟
دیکھیے, اس وقت طالبان کی ایک ہی بڑی جماعت ہے افغانستان میں, اور اس کے لیڈر اختر منصور ہیں. اور بات اگر کرنی ہے تو یہ معاملہ طے کرنا ہے تو اختر منصور کے جو طالبان کے جو لیڈر ہیں انہیں سے کرنا ہے, ان کے گروپ سے کرنا ہے یا ان کے نمائندوں سے کرنا ہے. پاکستان کیا کرے اس میں, پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ طالبان نے شرائط لگائی ہیں کہ پہلے ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے اور جو بلیک لسٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے, تو پھر ہم بات چیت میں شامل ہونے پہ غور کر سکتے ہیں. اب یہ دونوں باتیں امریکنز اور افغانستان کی حکومت سے تعلق رکھتی ہیں. پاکستان ان دونوں میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان نے جو یہاں دباؤ ڈالا بعض طالبان لیڈرز پہ, تو فوراً وہ اکراس بارڈر افغانستان میں منتقل ہو گئے, اور پاکستان کو اب خطرہ ہے کہ اگر وہ مزید دباؤ ڈالیں گے اور لوگوں کو زور سے مذاکرات پہ لانے کی کوشش کریں گے جو طالبان لیڈر یہاں پہ موجود ہیں, تو پھر وہ بھی افغانستان چلے جائیں گے اور ان کا لیوریج طالبان کے ساتھ بالکل ختم ہو جائے گا. پھر پاکستان کی پوزیشن بڑی عجیب ہو جائے گی, کوئی افیکٹو کردار پر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کچھ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور جو بلیک لسٹ ہے اس میں کچھ ترمیم کی جائے تاکہ ٹریول پر پابندی ختم ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے مذاکرات التوا کا شکار ہیں. اگر ان دونوں باتوں پہ کچھ پروگرس ہو جائے تو پھر جو دو باقی کنٹینشس ایشوز ہیں جو زیادہ سبسٹینٹیو ایشوز ہیں, مثلاً ساری کوئلیشن فورسز کا افغانستان سے واپسی اور ایک انٹرم گورنمنٹ کا قیام, وہ ذرا بڑے ایشو ہیں کیونکہ اس کے شاید پوزیشن افغان حکومت بڑی سخت پوزیشن میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہے. تو یہ مطالبہ کہ انٹرم گورنمنٹ قائم ہو شاید اس میں وقت لگے, یہ ڈیفیکلٹ ڈیمانڈ ہے. لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں, یہ قیدیوں کی رہائی, قیدی وقتاً فوقتاً ویسے بھی رہا ہوتے رہے ہیں, تو اگر ان مذاکرات کو ممکن بنانے کے لیے ان قیدیوں کو جن کے خلاف آپ کے پاس 14 سال سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور جن کو ویسے آپ نے پکڑا ہوا ہے, اگر ان میں سے جن قیدی رہا کیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قیمت نہیں ہے مذاکرات شروع کرنے کے لیے.
علی عمران صاحب, بڑی قیمت نہیں ہے مذاکرات شروع کرنے کے لیے, آپ کا انالیسز پاکستان کیا کرے, اور یہ کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مذاکرات جس لیول پہ بھی ہو رہے ہیں, انگیجمنٹ کی حد تک کون سی فورسز ہیں جو آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آتی ہیں؟
دیکھیں, یہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں, کیونکہ افغانستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو ان کو ہی انیشیٹو لینا ہوگا, انہی کو اس پیس پروسیس کو یا ریکنسلیشن جو ہے اس کو پش کرنا ہوگا. پاکستان, امریکہ اور چائنا, یہ اپنا مختلف جو ان کے انفلوئنسز ہیں یہ یوز تو کر سکتے ہیں, یہ کہہ تو سکتے ہیں, یہ دباؤ تو ڈال سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں تو یہ اسی یعنی کہ کابل کو ہی آگے بڑھانا ہوگا اور انہیں کو اپنے لوگوں سے نیگوشیٹ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح آگے بڑھیں. باقی جو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا سیدھا تو ہے نہیں جیسا کہ ابھی رستم شاہ محمد صاحب نے بتایا کہ وہ ہمیں ان کو یہ نیگوشیشن جو ہے خود کرنی ہوں گی, افغانستان کو اون کرنا پڑے گا اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے اور اس پہ جو یہ کچھ لوگ کچھ دو جو بات ہوگی آئینی کے افغانی آئین کے اندر رہتے ہوئے جو باتیں کرنا ہوں گی, یہ ان کو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا انیشیٹو جو ہے اونس جو ہے وہ سب کابل پہ آتا ہے.
صحیح. محمد صاحب, یہ بتائیے گا کہ طالبان, خاص طور پہ ملا اختر منصور جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت قیادت ان کے پاس ہے سب سے بڑے فریکشنز کی, ان کے لیے کیا آپ کے خیال میں اٹریکشنز ہیں یا کیا پیشکش ایسی ہو سکتی ہے جو ان کو ایک سنجیدہ مذاکرات کی جانب لے کے آئیں؟
پہلی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کا جو ان کے جو لیڈر ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کانفلکٹ ہوئی ہے, کوئی 32-30 سال گزر گئے, لوگ وہاں تھک چکے ہیں, لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور وہاں پہ اقتصادی مشکلات کے علاوہ اور لاجسٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں. افغانستان کے لوگ ایک جو فیٹیک سنڈروم آپ کہتے ہیں اس کو, وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں.
صحیح.
اور اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت میں, اگر ایسی بات چیت ہو جس میں طالبان کو بات شرائط کے ساتھ وتھ ڈگنیٹی مین اسٹریم کیا جائے, کیونکہ یہ کہنا کہ طالبان کوئی ایکسکلوسیو حکومت قائم کر سکے گی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئلسٹک چیز نہیں ہے. یہی ہوگا کہ طالبان کو مین اسٹریم کیا جائے گا, لیکن بعض جو اور فیکشن ہیں وہ بھی اس حکومت میں, اس سیٹ اپ میں, اس گورننس سٹرکچر میں شامل ہوں گے. افغانستان جو طالبان کا مطالبہ ہے کہ اسلامی نظام, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے. اگر سارے دستور میں 2-3 جو آرٹیکل ہیں, صرف 2-3 میں اگر کچھ امینڈمنٹ کی جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہاؤ ٹو سیٹ دا بال رولنگ. اور اس کے لیے یہی ہے کہ جو بار بار وہ کہتے رہے ہیں کہ جو قیدیوں کی رہائی اور جو بلیک لسٹ کا خاتمہ, آپ دو بلیک لسٹ ہیں جو امریکہ نے خود بنائی ہے, یون سیکیورٹی کونسل نے بنائی, اس کو سیکیورٹی کونسل ہی انڈو کر سکتی ہے, اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے جو امریکہ نے جو بنائی ہے, اگر اس میں کچھ ترمیم کی جائے اور کچھ لوگوں کو اس شرط سے چھوڑا جائے کہ ان کی موومنٹ فری ہوگی تو وہ بات چیت میں حصہ لے سکیں گے اور طالبان کی نمائندگی کر سکیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مطالبات پر غور ہونا چاہیے اور ان میں امریکہ اور افغانستان کو آپس میں کنسلٹ کرنا چاہیے اگر وہ سنسیئرلی بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ افغانستان میں ایک بڑی پاورفل لابی جو ہے وہ پرو سٹیٹس کو ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بریک تھرو ہو جس میں ان کی جو پوزیشن ہے, جو ان کا کلاؤٹ ہے, جو ان کی ارننگ ہے, جو ان کی اس وقت پولیٹیکل جو ان کا سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو, اور وہی لوگ جو ہیں اس وقت بات چیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں.
جی, بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے گا چند سیکنڈ، ہم آپ کو اور زحمت دیں گے، ایک سوال آپ سے کریں گے۔ تھوڑا سا صورتحال شام کی اس سے متعلق، وہاں پہ بھی ملٹنسی اور صدر بارک اوباما نے اب کیا کہا ہے جب وہاں پہ جرمنی کے اندر، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پہ آپ کے کوئی کمنٹس لیں گے، لیکن پہلے ایک مختصر سی بریک۔
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات،
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے، کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے،
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے۔
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم،
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مطلق نہ کر سکے۔
غیر جانبدار بحث،
ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق۔
انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں صدر باراک اوباما، ان کی انگیجمنٹ برطانیہ کے اندر بھی، اور اس وقت وہ جرمنی میں موجود ہیں، جرمن چانسلر انگلا مرکل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں بہت سارے ایشوز پہ ان کی بات ہو رہی ہے، بشمول ٹیررزم کے، اور جو اکنامک یا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے اوپر، دیگر امور پہ بھی بات ہو رہی ہے، یورپی یونین کے مسائل ہیں، ان ایشوز پہ بات ہو رہی ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا صدر باراک اوباما کا شام سے متعلق ایک بیان، جس میں انہوں نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ شام کے اندر اگر وہاں پہ فوجی داخلت ہوتی ہے یا بوٹس آن گراؤنڈز ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے امریکہ کو اور اس کے جو جتنے یورپی اتحادی ہیں ان کو اس سے باز رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا ٹرمائل آ سکتا ہے صدر بشار الاسد ان کی حکومت کو اگر زبردستی وہاں سے برخاست کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو اس کے جو ہیں بڑے مشکل یا سخت کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو بہت سارے مبصرین پہلے سے باور کرا رہے تھے، بعض لوگوں کا یہ مطالبہ اگرچہ رہا ہے کہ شام کے اندر باقاعدہ فوجی کاروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے کانسیکوینسز اس سے بھی اب آگاہی کا نظر آتا ہے کہ اس کو مختلف حوالوں سے دیکھنا شروع کیا گیا ہے واشنگٹن کے اندر بھی۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں رستم شاہ مومن صاحب اور علی عمران صاحب، اور صدر باراک اوباما کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ریفرنس میں اگر کوئی پولیٹیکل یا سیاسی اس کا حل ہے تو اس میں روس اور ایران کا بڑا کردار ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ صدر بشار الاسد کو پولیٹیکلی انگیج کریں۔ مومن صاحب، آپ کا انالیسس، کیا یہ ایک بہتر حکمت عملی ہے کہ سفارتی اور سیاسی طریقے سے شام کے مسئلے کا حل نکالنے کی بات کی ہے صدر باراک اوباما نے؟ جی مومن صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، علی عمران صاحب آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا۔
جی دیکھیں، یہ جو صدر اوباما کا جو بیان ہے کہ وہاں پہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے اس کو ملٹریلی ہٹایا نہ جائے، یہ ان کا ایک سٹینس چلتا آ رہا ہے جو کہ موقف انہوں نے اپنایا گزشتہ کچھ سالوں سے، تو انہوں نے اسی کا ادا کیا جو بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک یہ کہا کہ وہاں پہ جو تبدیلی لانے کے لیے ایران اور رشیا جو ہے اس پہ بھی دباؤ ڈالا جائے، تاکہ وہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہاں پہ ایک ٹرانزیشن لائی جائے شام میں، اور دوسری طرف جو ان کی حکومت ہے وہاں پہ اور جو اپوزیشن شام کے گروپس ہیں اور ماڈریٹس ہیں ان کو ٹیبل پہ لایا جائے، تاکہ وہاں پہ گفت و شنید اور یہ بات چیت کی جا سکے، جس کے لیے ایک ٹرانزیشن ہو اور وہاں پہ ایک دیر پا امن لایا جا سکے۔ لیکن یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اوباما انتظامیہ نے یہ پوزیشن جو اپنائی ہوئی ہے، جو موقف ہے، اس کو یہاں پہ بہت ہی عالمی سطح پہ بھی اور امریکہ کے اندر بھی، کیونکہ الیکشن کا سیزن یہ، تو اس پہ دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو تنقید کا بھی بہت سامنا ہے کیونکہ شام میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور وہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ قتل و غارت اور جانی نقصان بھی ہوا، اور تقریباً ایک قسم کا ملک خالی ہو گیا، اور اتنا بڑا ایک ریفیوجی کرائسس بھی یورپ کو خاص طور پہ سامنا کرنا پڑا، ترکی کو اور مڈل ایسٹ کو جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہاں پہ۔ نمبر ٹو یہ کہا جاتا ہے کہ اب امریکہ کو جو عراق کا تجربہ تھا اس کے بعد ایک امریکہ کو یعنی کہ ملٹریلی انگیج نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ جا کے اتنے بڑے پیمانے پہ فورسز بھیج کے، تو کسی ملک میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی بہت سارے ریپرکشنز کنسیکوینسز ہوتے ہیں, جیسے کہ عراق میں دیکھیں آپ, اگر کیونکہ یہ اس موقف کی طرف جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان ممالک میں دیر پا حل جو ہے وہ اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں, تو بہتر ہے کہ جو اتنی ملٹری ایفرٹ ہے وہ نہ کی جائے, اور اس میں بھی یعنی کہ امریکی جو ٹروپس ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, اور امریکہ کی اپنی ایک امیج بھی ہے, اور امریکہ کا جو عراق کا تجربہ ہے اس کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ یہاں پہ, یعنی کہ ڈس انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ جو ملٹریلی انگیج نہ کیا جائے, ڈپلومیٹیکلی انگیج کیا جائے.
جی رستم شاہ محمد صاحب, آپ کا ایک بار پھر شکریہ, آپ کے ساتھ رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے. سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ جو حکمت عملی ہے کہ ملٹریلی نہیں بلکہ ڈپلومیٹیکلی اور سفارتی طور پہ اور سیاسی طور پہ انگیج کیا جائے, رابطے میں رکھا جائے صدر بشار الاسد کو, اور شام کے مسئلے کا حل سیاسی طور پہ نکالا جائے, کتنی بہتر حکمت عملی آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض آپشن اب ایسے کلیئر ہو گئے ہیں. بشار الاسد کا وقت وہاں پہ ختم ہوتا نظر آتا ہے, جب تک وہ اس عہدے سے چمٹے رہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ سعودی عرب کی مداخلت, کسی اور کی مداخلت یہ رک جائے گی. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ پیش کر لیں کہ اگر ایک سمجھوتا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں شام میں امن آ سکتا ہے, ڈیوریبل پیس آ سکتا ہے, اور جو ان کے الوائٹس وغیرہ ہیں ان کو پروٹیکشن مل سکتی ہے, جو اقلیت ہیں ان کو پروٹیکشن مل سکتی ہے, تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ معاملہ بہت گمبھیر ہے, وہاں کردوں کا بھی معاملہ ہے, وہاں پہ عرب ممالک کی انٹروینشن کا بھی معاملہ ہے, وہاں پہ امریکن اور روس کی مداخلت کا بھی معاملہ ہے, وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مہاجر ہو گئے ہیں. اس لیے اب ان حالات میں ان کا رہنا مزید میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حل کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے.
جی بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. علی عمران صاحب, اسی کا جو دوسرا ہمارا حصہ ہے سیگمنٹ کا, جس میں صدر باراک اوباما ان کا جو حالیہ دورہ ہے یورپ کا, برطانیہ میں وہ سے پہلے موجود رہے, یورپی یونین کے لیے برطانیہ کو انگیج کرنے کا مشورہ دیا کہ وہ اس کے اندر شامل رہے, اسے باہر نہ نکلے. اب وہ جرمنی کے اندر ہیں, وہاں پہ ان کے خلاف یا ان کی کچھ پالیسیز کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں, اور بڑے مختلف ایشوز ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے, بشمول ٹیررزم کے اور ٹریڈ ایگریمنٹ اور ان کولیبریشنز کے. جرمنی کتنا سگنیفیکنٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے, اور اس کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پہ جن کا ایک گلوبل امپیکٹ ہوتا ہے, جرمنی کا, جرمنی کی پارٹنرشپ امریکہ کے لیے ان میں کتنی ضروری ہے؟
جی جرمنی دیکھیں اتنی بڑی یورپ کی اکانومی ہے, بلکہ دنیا میں بڑی اکانومیز میں سے, تو اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ یعنی کہ اہم ترین وہاں پہ رول ہے یورپ میں, اور خاص طور پہ ابھی گزشتہ جو ایک سال گزرا ہے جب کہ یہ مہاجرین کا اور یہ جو ڈسپلیسمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پہ شام سے اور مشرق وسطی کے دوسرے ممالک سے, اور جرمنی نے سب سے زیادہ ان مائگرنٹس کو لیا, اور وہاں پہ بھی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں, وہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا کہ وہ اس میں یعنی کہ امریکہ نے اور باقی دنیا کے بہت سارے لیڈر نے جرمنی کی تعریف بھی کی کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا ایک انسانی جو عالمیہ تھا اس کو نمٹنے میں ایک یہ ایک فراغ جنراسٹی کا مظاہرہ کیا. تو دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اوباما انتظامیہ ہے اس کا ایک فوکس جو ہے وہ فری ٹریڈز ہے, فری ٹریڈ اگریمنٹس انہوں نے کیے ہیں, جیسا کہ فار ایسٹ کنٹریز کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے ٹرانس پیسیفک اگریمنٹ جو ہے, اور اسی طرح کا یہ یہاں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کی جائے یورپ کے ممالک کے ساتھ, یورپین یونین, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے, امریکہ سمجھتا ہے کہ جو اس وقت دنیا کو ایک اکنامک ریسیشن کا سامنا ہے اور جو گروتھ جو ہے آلموسٹ وہ ایک جگہ آ کے رک گئی ہے, اسٹیگنیٹ ہو گئی ہے, تو اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے, گروتھ کو بڑھانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ ایک جو ٹرانس یعنی کہ اٹلانٹک ٹریڈ جو اگریمنٹ ہوگا یہ دونوں کو فائدہ ہوگا, امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی, تو یہ بھی ایک ان کے ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے. اور کیونکہ یہ اوباما صدر اوباما کا آخری سال ہے ان کے آٹھ, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک اس طرف بھی ایک اچیومنٹ کی جائے تاکہ ان کی لیگیسی میں بھی آئے, اور ویسے بھی امریکہ کا ان کے خیال کے مطابق اور ڈیموکریٹس کے مطابق یہ جو فری ٹریڈ اگریمنٹس ہیں یہی یعنی کہ کیونکہ گلوبلائزیشن ہے اور آگے جو ڈائنامکس چل رہے ہیں دنیا کے اور جو گروتھ ہے اور انٹر ڈیپینڈنس ہے, ان تمام ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس پہ بہت زور دیتے ہیں.
بہت شکریہ علی عمران صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ انالسٹ, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. رستم شاہ مومن صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی, سیاسی ہلچل, مختلف شہروں کے اندر مختلف مارکی ہیں, سیاسی ریلیز ہیں, ان کے مقاصد مختلف ہیں, لیکن کم از کم دو ریلیز ایسی بھی ہیں یا دو جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اس وقت حکومت کو بظاہر ٹف ٹائم دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ, اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر زبردست سیاسی ہلچل کا. آج کا یہ دن ہے, کراچی کے اندر, اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر مختلف ریلیز دیکھنے کو مل رہی ہیں. اسلام آباد میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف, وہ اپنا 20th یوم تاسیس منا رہی ہے. ایک بظاہر جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آتی ہے ایک ہیوج گیدرنگ ہے, اور اس سے پہلے اس کا ایک جو روایتی انداز ہے جلسے منعقد کرنے کا, موسیقی کی باقاعدہ بڑے بڑے نامور سنگرس تھے جنہوں نے انگیج کیا آڈینس کو, بڑی تعداد میں بڑا پرجوش ہجوم یہاں پہ نظر آتا ہے. کراچی کے اندر جو کہ ایک مہینے کی عمر رکھنے والی سیاسی جماعت ہے پاک سر زمین پارٹی, اس کے رہنما مصطفیٰ کمال, وہ بھی ایک بڑا جلسہ سجانے میں کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور وہ بھی اپنا ایجنڈا دیں گے. عمران خان بظاہر تو ان کا یوم تاسیس ہے ان کی پارٹی کا, لیکن کل سے ان کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں جس میں حکومت کو خاص طور پہ پاناما لیکس کے پس منظر میں کوئی بڑا چیلنج وہ ان کے لیے پیدا کریں گے. جماعت اسلامی نے لاہور میں دھرنا دیا, اور جماعت اسلامی کا فوکس بھی پاناما لیکس کے حوالے سے رہا, اور ان کا یہ کرپشن کے خلاف شفافیت جو ہے وہ قائم کرنے پہ خاص طور پہ ان کا فوکس رہا ہے. یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ, وہ بھی کراچی کے اندر چیف منسٹر کے آفس کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں, سی ایم ہاؤس کے سامنے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو کارکنوں کو گزشتہ کچھ دنوں کے دوران گرفتار کیا گیا ہے, 150 سے زیادہ کارکن ہیں, ان کو رہا کیا جائے, ان کی رہائی سے متعلق یہ ان کا مظاہرہ ہے. چونکہ اس وقت عمران خان باہر خطاب کر رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ تھوڑا یہ آگے بات بڑھے تو پھر ہم ناصر محمود سے گفتگو کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ناصر یقیناً یہ خطاب سن رہے ہوں گے. پہلے ذرا کراچی چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت تک مصطفیٰ کمال کس طرح کا ماحول بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور جو توقع کی جا رہی تھی کیا وہ اس توقع کے مطابق لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے شہزاد حسین, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود ہمارے ساتھ ہیں, اور انالیسس کے لیے روبینہ رشید صاحبہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈائریکٹر ہیں کونسل آف پاکستانی نیوز پیپر کی, اور وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس سیگمنٹ میں. سب سے پہلے شہزاد, آپ کا بہت شکریہ, کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اور جناح گراؤنڈ میں سنا تھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا, بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اس کو پل کر سکتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, ابھی تک کیا مشاہدہ آپ نے کیا ہے؟
جناب, ایک تو یہ کہ کراچی میں مزارے صاحب کے ساتھ یہ 12 دن میں جو مصطفیٰ کمال کی جو پارٹی ہے, جس طرح کہ آپ نے کہا ایک مہینہ پرانی پاک سر زمین پارٹی, تو لوگ جمع ہو رہے تھے, اور اب تک یہ ہے کہ ان سے انہیں انگیج کیا جا رہا تھا, لیکن ابھی جب ہم بات کریں اس دوران मुस्तफा कमाल जो है वो स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अभी उनका खिताब शुरू नहीं हुआ। और शायद एक वजह ये भी हो कि कुछ देर पहले इमरान इस्माइल जो पीटीआई के थे उनकी तरफ से बात आ रही थी कि इमरान खान का जब खिताब हो रहा होगा तो कोशिश की जाएगी कि दोनों रहनुमा जो है वो एक वक्त में खिताब ना कर सके ताकि वो मीडिया कवरेज जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो अभी लोग आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि जो दावा कर रही थी पाकिस्तान पार्टी, आज भी उन्होंने उस दावे को दोहराया है। अनीस कायम खानी जो उनके रहनुमा, उन्होंने कहा कि वो पुरउम्मीद है जलसे के लिए। और अगर जो आपने मुझसे कहा है, क्योंकि मैं जिस तरह से इस जलसे को पेश किया जा रहा है तो किसी जाविये से देखें तो लोग आपको ज्यादा नजर आएंगे, किसी दूसरे जाविये से देखें तो उतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे।
सही।
और मेरी जिन तजियाकारों से बात हुई है तो मुझे भी यही नजर आया कि जो जिस तरह सोच रहा है उसको इतने ही लोग नजर आ रहे हैं। तो अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी सिलसिला जारी है, डेवलपमेंट हो रही है।
जी बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। नासिर आपसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ी सी ये इस्लामाबाद के अंदर जो स्टोरी इवॉल्व हो रही है वो आगे बढ़े। आप हमारे साथ रहिएगा। रुबीना रशीद साहब, आप चूँकि आप भी कराची में मौजूद हैं, ये बताइएगा बहरहाल एक लेवल प्लेइंग फील्ड कराची के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल रहा है, मुस्तफ़ा कमाल का वहाँ पे जलसा या एक सबसे बड़ी जो जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसको ख़ास तौर पे चैलेंज करना, एक महीने की पार्टी है, क्या उस एतबार से ये चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं?
आप बिल्कुल एक लिहाज से मैं इसे काफी देर से देख रही हूँ। मैंने आज दिन में बात भी की थी कमाल साहब से भी, जो एक पीटीआई के लीडर थे हफीज अदीम, जो कि मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी ने ज्वाइन की, उनसे मेरी बात की। कुछ नजर ही आता है, शाम तक तो बहरहाल ये नजर आ रहा था काफी तब तक शायद जिस तरह से वो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब शाम के बाद जो माहौल हुआ है, लोग इस तादाद में आए हैं, अच्छे खासी तादाद में आए हैं, तो उससे ये महसूस होता है कि लोग आए हैं। और ये बात जैसे कहने की है कि पाकिस्तान में स्पेशली, और अभी फिलहाल हमने इन बिटवीन ये देखा है कि जलसों में लोगों की मौजूदगी, सिर्फ लोगों की मौजूदगी बहरहाल कोई खास किस्म का एक कोई जांचने का आला नहीं है। लोग आ जाते हैं जलसों में तो काफी तादाद में लोग हैं, और एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक माह और दो दिन पुरानी हो तो उसके लिए जो ना ये इस किस्म का जलसा करना बहरहाल एक इम्पोर्टेंट। अब देखिए कि ये बात क्या करते हैं, लाइन अमल क्या देते हैं, क्योंकि ना अभी तक मुस्तफा कमाल साहब जो है वो कोई भी इस लेवल पे मुतासर करने में मेरे हिसाब से काफी हद तक नाकाम रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई मुझे ऐसा लगता है कि होमवर्क कम है, कोई लाइन अमल सामने क्लियर नहीं है, सिर्फ किसी को कंडम करना जो है वो कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है ना।
इस बारे में मुस्तफा कमाल का एक इंटरव्यू सुना, मैं उनका नुक्ता नजर जरूर देना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि चूंकि आप ज्यादातर सवालात मुझसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में या उसकी क़यादत के बारे में करते हैं तो मेरे जवाब भी उन्हीं से मुतालिक होते हैं, लेकिन जो मेरा एजेंडा है वो कौमी एजेंडा है। उनका दावा यह है कि वो सिर्फ कराची के तक महदूद नहीं रखना चाहते, पार्टी को फैलाना चाहते हैं। मेरा सवाल बुनियादी ये था कि कम अज़ कम ऐसा माहौल पैदा हो गया है जिसमें मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें अपना होमवर्क कर सकती हैं उस शहर के अंदर रहते हुए।
बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया है, और इस किस्म का हो गया है कि आप ये देखिए ना कि किसी और पार्टी को तो आप छोड़िए, कैसी पार्टी जो एमक्यूएम से टूट कर बनी है उसने कितना बड़ा जलसा कर लिया है, और दूसरी तरफ अभी आज ही के शहर में, आज ही के दिन में एमक्यूएम का अपना धरना जो गुजश्ता दो दिन से वो प्रेस क्लब पे कर रहे थे, और उसके बाद आज वो सीएम हाउस की तरफ गए हैं, लेकिन उसमें भी जो उनका रवैया है और जिस तरह से उन्होंने सब काम वो कर रहे हैं उससे माहौल कराची का बहुत बदल चुका है, कराची का माहौल बहुत बदल गया है और इसमें काफी बेहतरी नजर आ रही है। अगर आप
हमारे हमारे साथ रहेगा नासिर महमूद, हमारे साथ ही इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। नासिर बहुत शुक्रिया। आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका योम तासीस 20वां जिनाह पार्क के अंदर ये उनका ये कन्वेंशन है या गैदरिंग है या जलसा है, आप हमें थोड़ा अपडेट कीजिएगा क्या माहौल है? इमरान खान अभी तक जो तकरीर कर रही हैं, क्या अहम बात की है उन्होंने अभी तक?
जी शुक्रिया आसिद, और बहुत दिनों से इस जलसे की तैयारी की जा रही थी और जो 20वीं सालगिरह है अपनी जमात की उसके लिए इन्होंने भरपूर तैयारी की थी, और अगर F9 पार्क जिसको के फातिमा जनाब पार्क कहा जाता है उसके एक हिस्से को में इस जलसे का अहतमाम किया गया, और सुनने वालों को जो कि थोड़ा सा इस इलाके से वाकफियत नहीं रखते उनको मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद में जितने भी रिहायशी सेक्टर्स हैं उसमें वो 2 किलोमीटर के हिसाब से उसकी एक साइड होती है, तो आप ये देख लीजिए कि F9 पार्क जो कि पूरे का पूरा मैदान है वहाँ पे 2 किलोमीटर के एरिया को इन्होंने मखसूस किया हुआ था इस जलसे के लिए। पीटीआई के अपने लोगों का कहना ये है, उनका दावा ये है कि लगभग 1 लाख के करीब लोग इस जलसे में मौजूद हैं, लेकिन जो गैर जानबदार जायजे पहुँच रहे हैं उनमें ये 40,000 से 50,000 तक के अफराद बताए जा रहे हैं, और अब तक इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर जो शुरू की है उसमें उनकी वही बातें हैं जो अब से पहले वो धरने के दिनों में या अपने सियासत के आगाज करने से मुतालिक जो वो अपने बयान देते रहे हैं कि किस तरह से वो इस पॉलिटिक्स में आए, क्यों आए, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ वतन की तरक्की और सलामती और इस मुल्क को इंसाफ दिलाने के लिए और करप्शन से छुटकारा दिलाने के लिए आए, अभी तक तो उनकी यही बातें चल रही हैं। और जो अभी गुफ्तगू शहजाद कर रहे थे या हमारी मेहमान जो थी उन्होंने जो बात की, वाकईतन अब पाकिस्तान में देखा जाए तो जो सियासी जलसे हैं उनका रंग ढंग बहुत हद तक तब्दील हो चुका है और उसकी रिवायत जो है वो एक तरह से देखी जाए तो वो खुशकुन भी है कि लोग जिन्हें एंटरटेनमेंट के इतने मौके नहीं मिलते हैं वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और एक तरह से ये है कि उनको उनकी फनों ने तबाह का भी सामान हो जाता है, बड़े बड़े सिंगर जो हैं वो भी अपना वहाँ परफॉर्म करते हैं आके, तो एक हल्ला गुल्ला और एक मेले का सा समा रहता है। अब जैसे जैसे ये तकरीर आगे बढ़ेगी तो ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन सुनीद यही है कि चूंकि पानामा लीक्स का जो मामला है उसके ऊपर चीफ जस्टिस को खत तो लिख दिया गया है लेकिन उसके जो जाब्ता है कार हैं जो मुजवजा जाब्ता कार है उस पर एतराज है अपोजिशन को, जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी यही बात की कि ये सिर्फ अश्क शोई है और हुज्जत तमाम करने के बराबर है।
ठीक है, अच्छा नासिर ये बताइएगा कि असद उमर ये कह रहे थे कि इमरान खान कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, मुमकिन तौर पर क्या वो ऐलान हो सकता है, तजयकार इस बारे में क्या बात करें, ये क्या कोई हिंट मिलते हैं?
देखिए असद उमर ने जो बात की है या उनकी जमात जो बात कहती है, अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इससे कबल होने वाले जलसों को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को और ख़ास तौर पे वो 126 दिन का जो धरना था उसको उठा के देखें तो उसमें कि जितने भी रहनुमा जब भी तकरीर के लिए आते थे तो वो यही कहते थे कि कल हम एक ऐसा बड़ा ऐलान करने वाले हैं जो इस मुल्क की तारीख को एक नए धारे पे डालेगा। इसलिए कम अज़ कम मैं मेरी नाकिस राय में मैं अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी पेशगोई नहीं कर सकता कि ऐसा कौन सा बड़ा वो ऐलान करेंगे, लेकिन बात वही है कि इनकी तान जो है या इनका जो स्टांस है वो यही है कि हुकूमत को उन्होंने टफ टाइम देना है और जो देखा जाए कि एक लिहाज से उन्होंने हुकूमत को खासी हद तक परेशान कर छोड़ा है।
हुकूमत का वर्जन इस ख़ास तौर पे आज के इस जलसे से मुतालिक क्या कुछ सामने आ रहा है और क्या ऐसा तासुर मिलता है कि हुकूमत डिफेंसिव पे हो?
जी, इसका जो इस जलसे के हवाले से मैं बताना चाहूँ कि इस जलसे के आगाज़ से कुछ ही देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तला परवेज़ रशीद जो थे उन्होंने लाहौर में बैरिस्टर जफरुल्ला के साथ एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने TORs पे जो एतराज़ात उठाए जाते हैं उनको कानूनी एतबार से उसकी वजाहत की उन्होंने, और उनका भी यही कहना था कि ये सवाए और सरासर एहतजाज की सियासत के और कुछ नहीं है, और जबकि उनकी हुकूमत जो है वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहती है जबकि धरने और एहतजाज की सियासत जो है वो मुल्क की मईशत को तबाह करने की साजिश है। साथ ही साथ एक चीज़ जो आपने कहा कि हुकूमत किस हद तक डिफेंसिव पोजिशन में चली गई, तो आज ही से एक पाकिस्तान के तकरीबन सभी टेलीविजन चैनल जो हैं बशमूल सरकारी टीवी उस पर एक पेड कंटेंट जो है वो चल रहा है, एक इश्तिहार चल रहा है जिसमें कि इमरान खान के वो तमाम बयान जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत कमीशन बनाने की बात की उसको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साउंड बाइट के साथ जोड़ के तो आवाम से ये कहा जा रहा है कि वो खुद फैसला करें, तो इससे ये देखना पड़ता है कि अगर हुकूमत जो है वो ज़राए बला का इस तरह से सहारा लेती है तो उससे सोचा जा सकता है कि हाँ उनके सफ़ों में कुछ खलबली ज़रूर है।
बहुत शुक्रिया नासिर, आपने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद से, और सामीन अब हम एनालिसिस के लिए जाएंगे। रुबीना रशीद साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, और हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, तजयकार हैं बज़ात खुद एंकर हैं अपने प्रोग्राम के। फवाद चौधरी साहब, बहुत मुख्तसरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस इस्लामाबाद के अंदर कहते हैं कि क्राउड पुलर तो थे इमरान खान लेकिन धरने के बाद उनके जो सपोर्टर हैं वो डिमोरलाइज भी थे, इस वक्त जितनी बड़ी तादाद वो लेके आए हैं आपके ख्याल में क्या वो एक बार फिर कोई मोमेंटम बना सकते हैं पानामा लीक्स के पस मंज़र में, इस यौम तासीस को वो बाकायदा किसी एहतजाजी कैंपेन में तब्दील कर सकते हैं और लोग उनके साथ खड़े होंगे आपके ख्याल में?
जो पहले धरने का मामला था उस वक्त जितने लोग उनके साथ चले थे आज उतने लोग तो नहीं है, फ्रेंकली जो जलसा गाह है वो उसमें काफी लोग हैं, اور پورے ملک سے لائے ہیں, لیکن کے پی کے کی چونکہ گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی, تو آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور کے پی سے ہی زیادہ جلسے سے لوگ آئے ہیں. پنجاب سے اتنی شراکت نہیں ہے جتنی کہ امید کی جا رہی تھی. کوئی اراؤنڈ 35,000 to 40,000 کا کراؤڈ اس وقت وہاں پر ہے, جو بڑا جلسہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ گورنمنٹ کے پی کے کا عنصر نکال دیا جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. جہاں تک یہ ہے کہ تحریک چلا سکیں گے, پاکستان میں تحریکیں اتنی کامیاب ہوئی نہیں کبھی, سوائے اس کے کہ فوج جو ہے وہ کسی حکومت مخالف تحریک کو سپورٹ کرے. اگر فوج کے اور حکومت کے تعلقات ٹھیک ہوں تو پھر حکومت تحریکیں نہیں چلتی. لیکن بہرحال اس وقت فوج اور حکومت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. لیکن یہاں پر عمران خان کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف بھی اپنی جو ہے وہ مووی وہاں پہ چلائی. یہ ان کے پرابلم یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کر سکتے. جو اس وقت اپوزیشن کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو پوری اپوزیشن کو اکٹھا کر سکے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پینما لیکس کے معاملے کے اوپر بھی ہر پارٹی جو اپوزیشن کی ہے اس کی اپنی ہی ایک بانسری ہے جو وہ بجا رہی ہے, اکٹھے نہیں ہو سکے. عمران خان جو ہیں وہ اگر اکیلے اگر آپ سمجھیں کہ حکومت ہٹا سکتے ہیں یا حکومت مخالف تحریک چلا سکتے ہیں, یہ بہت ہی مشکل ہے.
آخری بات, اب تھوڑا پاک سرزمین پارٹی پہ بھی آپ کا انالیسس چاہوں گا. ایک مہینے کی عمر رکھتی ہے وہ جماعت, اور وہاں پہ جو گیدرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, جو لوگ آپ کو جو سٹیج پہ نظر آتے ہیں, وہ کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس پارٹی کا؟ کتنا بڑا وہ چیلنج ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم کے لیے, یا کیا وہ متبادل بھی ہو سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ؟
ان فیکٹ پاک سرزمین پارٹی کے جلسے نے کافی مجھے متاثر کیا ہے. میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ کتنا امپریسو جلسہ کر سکیں گے, لیکن اگر آپ تعداد میں دیکھیں تو وہ جلسہ بہت پی ٹی آئی کی ٹکر کا جلسہ ہے. اور اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسہ کر رہی ہے جو بذات خود ایک چھوٹا شہر ہے, کراچی بہت بڑا شہر ہے اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ خود آتے ہیں. پھر کراچی میں جوں جوں رات ہوتی جائے گی موسم اچھا ہوتا جائے گا. اسلام آباد میں بھی ابھی موسم اچھا ہونا شروع ہوا ہے, لیکن عمران خان صاحب ظاہر آپ تصدیق کر چکے ہیں اور پہلے ان کی اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے ان کی شرط تھی کہ آپ 10 بجے جلسہ ختم کریں گے. لیکن جو پاک سرزمین کا جلسہ ہے وہ بہت امپریسو ہے اگر آپ دیکھیں لوگوں کے اعتبار سے, اور مجھے لگتا ہے کہ رات 10-11 بجے ابھی کوئی گھنٹے ڈیڑھ میں جب مصطفیٰ کمال وہاں پہ تقریر کرنے آئیں گے 9, 9:30, 10 تک, تو لوگ اور زیادہ وہاں پر جو ہے وہ آ چکے ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, روبینہ رشید صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. روبینہ صاحبہ, آپ ذرا بات کیجیے گا, آپ پاکستان تحریک انصاف پہ آپ انالائز کر چکے ہیں, پاکستان زمین کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, تحریک انصاف کا یوم تاسیس, عمران خان کا ایڈریس, کیا متوقع ہے, کیا وہ مومنٹم بلڈ کر سکتے ہیں حکومت کے خلاف, آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی ہلو, جی جی تحریک انصاف, اب اسلام آباد کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے سامنے.
جی جی اسلام آباد کی, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ سیاسی درجہ حرارت مجھے ایک مہینے میں اور ابھی جو ٹائم ہے یہ بہت خاصا گرم ہوتا ہوا سمجھے, پولیٹیکل انڈیکس جو ہے نا ایک دم تیزی سے اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عمران خان پورا پلان بنائے ہوئے ہیں ایکسلنٹ, اور وہ سب آج اپنے کل کا اعلان بھی کریں گے جیسے کہ کہا جا رہا ہے. ضرور یہ لگتا ہے کہ جو ٹف ٹائم دیں گے گورنمنٹ کو, اور جو ان کو یہ پناما لیکس والا جو ایشو ہے یہ کافی ایک ٹرول دے گا گورنمنٹ کو, اور خود بھی اس بات کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو ان میں جو دفاعی ایک طرح سے جو کہہ جائے نا سیاست اس پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور باقی یہ کہ جہاں تک کر کے اس کو جلسے سے شاید یہ کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان
میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے. جی بہت شکریہ روبینہ رشید صاحب, آپ نے ہمیں کراچی سے جان کیا. جی جی ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. پہلے پاک سرزمین پارٹی پہ بات کر رہے تھے, چونکہ عمران خان ابھی تقریر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ ہوں کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ایسا ہو ٹینجبل جس پہ ہم بات کریں. پاک سرزمین پارٹی کراچی کے لیے یا پورے ملک کے لیے کیا متبادل پارٹی کے طور پہ ابھرتی ہوئی فورس آپ کو نظر آتی ہے؟
دیکھیے آج کافی امپریسو ان کا شو ہے, یہ پہلی اٹیمپٹ ہے پبلک اوپن پبلک میں آنے کی, ورنہ پریس کانفرنسز کے ذریعے پارٹی چل رہی تھی, اور اچھی اسٹرینتھ ہے, ڈیمونسٹریشن ہے ان کی, پہلی میٹنگ ہوئی ہے, ورنہ یہاں پہ تو ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور بڑی سیاسی جلسہ کوئی اور جماعت نہیں کر پائی, یہ کافی بڑا جلسہ ہے, تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ یہ ایک متبادل پارٹی کے طور پر ایمرج کرے, اور ابتدا تو ہو گئی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اپنی الیکٹرل پرفارمنس کو کس طرح جو ہے وہ شو کرتی ہے, کیونکہ وہ اگلا ٹیسٹ ان کا یہی ہوگا کہ یہ الیکٹرل ووٹ کتنا حاصل کر سکیں گے. آج کا جلسہ تو میرا خیال ہے کہ کافی اہم اور کافی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت.
اچھا, اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد کی جانب, آپ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, یوم تاسیس ہے, اگرچہ کارکنوں کو تمام شہروں سے لایا گیا ہے, خاص طور پہ کے پی کے سے صوبے سے لایا گیا ہے, لیکن کتنی بڑی تعداد ہے اور پاناما لیکس کے پس منظر میں حکومت پہ کتنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں عمران خان, اور کیا متوقع طور پہ وہ اعلان کر سکتے ہیں آج کے اس موقع پہ جب ایک بظاہر بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟
دیکھیے, آج کے جلسے کا تو بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ کریں, اور اس کے بعد حکومت پہ پاناما لیکس جو ہوئی ہیں, ڈاکومنٹس سے جو انفارمیشن آئی ہے, اس سے گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کریں. تو ہمارا اندازہ یہی ہے کہ یہ پریشر جنریٹ ہوگا, کیونکہ کافی بڑا امپریسو اس وقت میٹنگ چل رہی ہے, ان کی تقریر اس وقت جاری ہے, اور وہ ہو سکتا ہے اسی قسم کی کچھ اور جلسے جو ہیں مختلف شہروں میں کریں, اور اس کے بعد پھر شاید آگے جائیں, لیکن فی الحال ہمارا خیال یہی ہے کہ جلسوں کے ذریعے موبلائزیشن جو ہے وہ اپنے لیے بلڈ کریں گے, تاکہ جو اس وقت وہ نعرہ لے کے آئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب کا اور عام آدمی کا بھلا ہو اور کرپشن کو ختم کیا جائے, یہ کافی اٹریکٹیو نعرہ ہے, عام آدمی کو میرا خیال ہے کافی انفلوئنس کرے گا.
لیکن ڈاکٹر صاحب, ایسا بھی تاثر نہیں ملتا کہ یہ معاملہ سیاست میں ہی کہیں پہ الجھ کے رہ جائے گا, جب پرائم منسٹر صاحب بھی عوامی رابطہ مہم پہ نکلیں گے, آپ کو کم و بیش ایسے ہی جلسے نظر آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاناما لیکس تو پس منظر میں چلے جائیں گے, سیاست بالکل سامنے آ جائے گی.
دیکھیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بے معنی ہو جائے گی, اور اس سے کنفرنٹریشن کے امکانات بڑھ جائیں گے, جب یہ بھی جلسہ کریں گے اور گورنمنٹ بھی جلسہ کرے گی, اور پرابلم کنفرنٹریشن کی یہ ہوتی ہے, اس کا نقصان ہمیشہ گورنمنٹ کو ہوتا ہے, کیونکہ اپوزیشن تو سڑکوں پہ بیٹھی ہوتی ہے, گورنمنٹ نے سسٹم چلانا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نقصان کنفرنٹریشن میں ہمیشہ گورنمنٹ کا زیادہ ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ میں جو ایڈوائس ان کو کی جا رہی ہے کہ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے بڑھ کے جو ہے آپ ان کا مقابلہ کریں, تو ہم دیکھیں گے آئندہ کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر پولیٹیکل کنفرنٹریشن بڑھے گی, اور جو ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے وہ خود بخود بے معنی ہو کے جو رہ جائے گی, اور اسٹرینتھ ہے, کس کے پاس کیا اسٹرینتھ ہوگی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ پاکستان کا نظام اب کس طرف جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ دانشور سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم گیلانی صاحب موجود ہیں, ان سے ہم انالیسز لیتے ہیں, خاص طور پہ دونوں بڑی جو ڈیولپمنٹس ہیں کراچی کے اندر بھی اور پولیٹیکل ریلیز ہیں یا جلسے ہیں اور اسلام آباد کے اندر بھی. پہلے گیلانی صاحب, آپ کو ہم زحمت دیں گے, پاک سرزمین پارٹی, ایک مہینے کی عمر ہے اس پارٹی کی, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا ریزنیبل شو آف پاور تھا ان کے بیہاف پہ, تو کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس کس حد تک تبدیل ہو رہی ہیں, اور اس پارٹی کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ یہ اپنا پیغام کنٹری وائڈ لے کے جا سکے؟
دیکھیے, ان کا ملکی تھوڑا ہے نہیں, نہ ہی ان کی ملکی ہے, بنیادی طور پر جو ایم پی ایم ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حلقے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ابھی تک جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں آئے ہیں, اور آج کا جلسہ جو ہے مجھے کچھ زیادہ کامیاب نظر نہیں آتا ہے اتنے بڑے شہر میں, انہیں بہت توقعات تھیں, میرا خیال ہے ان کی توقعات سے بہت کم ہے.
صحیح,
اور ابھی جب ایم کیو ایم جلسہ کریں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کی کیا اسٹرینتھ ہے. ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں اگر اجرا کوئی لڑا سیاسی محاذ وہ تھا عمران خان کی جماعت کا, تحریک انصاف, انہوں نے 8 لاکھ ووٹ لیے اور بڑے جلسے کیے کراچی میں.
صحیح,
تو یہ جو ایم کیو ایم مخالف ہوتے ہیں وہ کراچی میں اس سے اور تقسیم ہوں گی ان کے داخل ہونے سے, یہ امید کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پر بندش لگا دی جائے, اور اس کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, اور یہ امید کر رہے ہیں کہ شاید الطاف بھائی گرفتار ہو جائیں گے, انہیں سزا ہو جائے گی یا کسی نہ کسی کیس میں تو خلا بنے گا. تو انہوں نے اصل میں اپنے اپنا
متبادل کے طور پہ
کے لیے اپنا متبادل کے طور پہ پیش کیا ہے. اب ان کی بات لمبی ہے, دیکھیں ان کا ان کی کیا رویہ نکلتا ہے, کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, اس کا تعلق زیادہ تر ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم اس وقت دباؤ میں ہے, سرکار کی طرف سے بھی, ریاست کی طرف سے بھی, اور ہر طرح اعتبار سے دباؤ میں ہے.
ٹھیک ہے گیلانی صاحب, اب ذرا آتے ہیں اسلام آباد کی جانب. عمران خان اپنے 20ویں پارٹی کے 20ویں یوم تاسیس سے خطاب کر رہی ہیں, اگرچہ پارٹی کا یہ دن ہے لیکن بظاہر پاناما لیکس وہ اس وقت ابھی تک جو ان کا ایڈریس ہے اس میں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور حکومت پہ وہ دباؤ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کس حد تک یہ دباؤ برقرار رکھ سکیں گے, حکومت کے حد تک یہ دباؤ لے گی, یا اس کے علاوہ جو دیگر فورسز ہوتی ہیں وہ اس صورتحال میں کیا کس جانب وہ ٹلٹ کر سکتی ہیں؟ آپ کا انالیسس کیا ہے اس بارے میں؟
جی, عمران خان کا یہ جلسہ آج کا بہت زبردست ہے اور کافی لوگ متحرک اور موبلائز نظر آتے ہیں. ان کی جو دھاندلی کے خلاف تحریک تھی اس کی ہوا نکل گئی تھی, اور دوسرا ان کا بڑا مدعا تھا کرپشن, دھاندلی اور کرپشن. آج انہیں بڑا موقع مل گیا ہے یہ پاناما لیکس کی وجہ سے جو میاں نواز شریف تھے اور ان کی حکومت پہ دباؤ ڈالتے تھے.
صحیح,
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں جانے کے بجائے وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور آج وہ جو اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ ایک دیں گے ڈیڈ لائن حکومت کو, لگتا یہ ہے, اور کہیں گے جب تک یہ ان بنیادوں پہ خطوط پہ اگر آپ ایک کمیشن نہیں بنائیں گے تو ہم فلاں تاریخ کو تک انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کے رائے بن جائیں گے یا دھرنا دیں گے.
اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ ظاہر دباؤ بڑھے گا, بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ جناب امتیاز عالم گیلانی صاحب, جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بے شکریہ. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ڈاکٹر شاہد انور صاحب. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں باقی شو میں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, پاکستان تحریک انصاف یوم تاسیس, اس کا پاناما لیکس کے پس منظر میں کتنا دباؤ وہ حکومت پہ بڑھا رہی ہیں, اور اس کے منطقی نتیجہ اس کا کیا ہو سکتا ہے, کانسیکوینسز اس کے کیا ہو سکتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا.
میرا خیال ہے ابھی تو یہ دباؤ اور بڑھے گا. عمران خان کس قسم کے اعلانات کرتے ہیں تو غالباً وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, اور جب تک کہ آئندہ انتخابات نہیں ہوتے, جیسے 2018 میں ہوں, اس وقت تک یہ اپنی کمپین اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے, کبھی نرم کبھی سخت, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی ایک صوبے میں کبھی دوسرے صوبے میں, اسے ایک تاریخ کی صورت میں اس کو چلاتے رہیں گے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کرپشن جیسے کہ پاکستان کے عوام نالا ہے, اور اس وقت دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ پاناما پیپرز کے حوالے سے پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں, تو یہ دباؤ دونوں پارٹی سے جاری رہیں گے. ابھی ان کا حضرت اس وقت نواز شریف صاحب ہی ہیں, لیکن کیونکہ
لیکن ٹی آرز کے اوپر بہرحال ابھی تک اختلافات ہیں اور حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور شاہد انور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, کراچی کا بھی آپ انالیسس کر سکتے ہیں, کتنی بڑی کامیابی ہے مصطفیٰ کمال اینڈ پارٹی کے لیے ایک مہینے کے بعد بھی ایک ریزنیبل جلسہ کر لینا کراچی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ جیسی طاقت کے وہاں پہ ہونے کے باوجود, اور پھر پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں یوم تاسیس, کیا پیغام آ رہا ہے اور کیا پیغام حکومت اس سے لے رہی ہے؟ آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے اس میں.
کراچی کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا, میرے خیال میں تعداد شاید اتنا میٹر نہیں کرتی, لوگوں کا ایک اس سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس طرح سے کھل کے آنا, چاہے کم تعداد میں بھی لوگ آئے ہوں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں ایم کیو ایم کا اتنا ہول تھا, تو یہ ایک بڑا ویزیبل میسج ہے اور یہ آگے چیزیں چلیں گی. دوسرا اسلام آباد کے حوالے سے یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ایگری کرتا ہوں, کرپشن کے حوالے سے یہ چیز جو ہے میرے خیال میں ختم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں ان میں بھی ایک بڑی ریزنٹمنٹ بڑی شدید گراس روٹ لیول پہ بھی پائی جاتی ہے.
صحیح,
تو اس لیے, اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جس طرح سے یہ پریشر اس پہ آئے گا, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی جو ایک بن رہی ہے کہ کرپشن اور ٹیررزم میں ایک لنک ہے, اور وہ جب تک, اور گورننس جو مس گورننس ہے اس میں بھی اور کرپشن میں بھی لنک ہے, تو یہ اگر لنک اس طرح سے ہے تو اس میں اس کو, اس پہ پریشر جو ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی
وہ حکومت پہ بڑھے گا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد انور صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں آپ, نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر رسول بخشی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ارسلان شریف ہمارے پروڈیوسر ہیں آج. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی